بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 اکتوبر 2011، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں توبہ کی پکار کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي وعزني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. حضرات محترم، آج خطاب جمعہ کا جو اصل موضوع ہے وہ ہماری ایک کمپین ہے، تحریک ہے، ایک مہم ہے توبہ کی پکار کے حوالے سے. توبہ کی ضرورت ویسے تو ہر دم ہے، توبہ و استغفار دو الفاظ آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا اور یہ امت کے لیے آپ نے اسوہ چھوڑا ہے، کوئی شخص کسی بھی مقام پر ہو وہ توبہ و استغفار اس کی ضرورت سے مستغنی نہیں ہوگا. 70 مرتبہ، 100 مرتبہ روزانہ استغفار آپ کا معمول تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کوتاہی، کوئی جرم، کوئی گناہ، اس کا تو سوال ہی نہیں. معصوم عن الخطا ویسے ہی ہے. صرف یہ کہ حق کے بندگی ادا کرنے میں تسلی نہیں ہوتی تھی کہ میں نے اس کی حق ادا کر دیا، ساری رات کھڑے رہ کر بھی تسلی نہیں ہو رہی. سارا سارا دن جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ، اور اس کے لیے گالیاں بھی سننا اور اس راہ میں پتھر بھی کھانا، اور سب کچھ کے باوجود بھی کہ شاید کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، یہ احساس، اور اس کی وجہ سے 100 مرتبہ روزانہ کا استغفار آپ کا معمول. یہ تو ہر شخص کو لازم کرنا چاہیے، کثرت استغفار. اضافی طور پر اقوام کے معاملے میں، قوموں کے معاملے میں، اجتماعیت کے معاملے میں، اور بالخصوص مسلمان امت، مسلمان قوم، اس پر دنیا میں جب سخت سخت حالات آتے ہیں اور مختلف قسم کے عذاب نظر آنے لگتے ہیں کہ یہ شاید اس قوم کا مقدر بنے ہوئے ہیں، اس وقت تو توبہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے ان عذاب کو ٹالنے کے لیے بھی، اور اجتماعی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس قسم کے جو بھی احوال ہیں، حالات ہیں، اس کا واحد حل، چنانچہ اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ قوم کو ان کی بدعمالیوں اور دین سے بے وفائیاں اور غداریاں جو ہم نے کی ہیں، سب سے پہلے تو جائزہ لے کیا کیا، اس کی طرف متوجہ ہوں. قرآن مجید میں بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ لوگ پلٹیں، لوٹیں. لعلہم یرجعون، توبہ کا مطلب ہی پلٹنا، واپس آنا، لوٹنا. دنیا میں مگن ہیں اور فسق انتہا درجے کا ہے، صبح و شام اللہ کے بے شمار احکامات توڑے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. کہتے ہیں مسلمان ہیں, مسلمان کے لیے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ نے اور رسول نے تفصیلی ہدایات دے دی ہیں. کیا ہدایات ہیں, کوئی پرواہ نہیں, پاؤں تلے رون دیں گے انہیں ڈٹائی کے ساتھ. پھر یہ عذاب کے جھٹکے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے جھنجھوڑنے کے لیے, اور یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے شاید کچھ لوگ جاگ جائیں. اور الٹیمیٹ چیز جو ہے وہ توبہ سے, وہ تو اصل میں آخرت ہے جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس وقت ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے کو پہاڑ جیسا بنا لیتے ہیں, وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ مسئلہ صرف وہ تھا. یہ تو ایک آزمائش گاہ تھی, امتحان گاہ, جس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. ہم نے اس چھوٹی موٹی اونچ نیچ کو ہی سارا سب سے بڑا مسئلہ سمجھا. تو اصل معاملہ تو اس کے لیے ہے, قرآن تو اس کے لیے بلاتا ہے, لیکن دنیا میں بھی حالات درست ہوتے ہیں. چنانچہ توبہ کی پکار کے حوالے سے میں نے سورہ تحریم کی آیات آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں, جس میں واقعی توبہ کی پکار ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اہل ایمان, خطاب بھی مسلمانوں سے ہے, پلٹو اللہ کی طرف, رجوع کرو اللہ کی طرف, سچے دل سے توبہ کرو. توبۃ النصوحا, خالص سچی حقیقی توبہ. لیکن یہ مضمون تو قرآن میں جا بجا آیا, پیغمبروں کی دعوت, رسولوں کی دعوت کا مرکزی حصہ تھا. سورہ ہود کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں, ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اے میری قوم, استغفار کرو اپنے گناہوں پر, اللہ سے معافی چاہو. ثم توبوا الیہ, پھر پلٹو اسی کی طرف. توبہ اصل میں کیا ہے؟ واپس لوٹنا اللہ کی طرف, اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی طرف, صراط مستقیم کی طرف. ہم نے جو اللہ سے عہد بندگی کیا ہے, وہ میں نے اور آپ نے اور مسلمانوں نے نہیں کیا, پوری نو انسانی نے کیا ہے. عہد الست, الست بربکم قالوا بلا, سبھی نے کیا ہے. آؤ اس کے تقاضوں کی طرف جو ہے تم کر چکے ہو, اپنے رب کو پہچان چکے ہو. وتوبوا الی اللہ, نتیجہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تعالیٰ آسمان کو تم پر چھوڑ دے گا چھاجوں بہتا ہوا, یعنی خوب آسمان سے برکات نازل ہوں گی. قحط سالی ہے تو ہریاول ہو جائے گی, باران رحمت کا نزول ہوگا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں, طاقت میں اضافہ کرے گا, قوت کے بعد قوت تمہیں مہیا کرے گا. اس وقت خاص طور پر اس آیت کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی دو انداز سے مسئلے اٹھ رہے ہیں. ایک تو اندر بھی داخلی طور پر انتشار, افتراق, معاشی بدحالی آخری درجے کو, بے روزگاری, مہنگائی کا سیلاب ہے تو رکنے میں نہیں آ رہا. عوامی حکومت ہے اور ہر چوتھے دن جو ہے مہنگائی کا ایک نیا بم گرا دیا جاتا ہے عوام کے اوپر. کسی نے صحیح کہا, یہ حکومت جو ہے وہ ڈیلی ویجز کی بنیاد پہ چل رہی ہے, اسے صرف آج کے دن کا مسئلہ جو ہے وہ اس کے سامنے ہوتا ہے, آگے کی کوئی پرواہ نہیں. وہ آپ کا تھریش آؤٹ بل چیک کرتے ہیں, مہنگائی میں اضافہ کریں, جب عوام سڑکوں پر آئیں گے توڑ پھوڑ شروع کر دیں گے, تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں گے. لوڈ شیڈنگ کر کے لوگ کو پاگل اور دیوانہ بنا دو, عوام سڑکوں پر نکل آئے تھوڑی دیر کے لیے واپس لے لو, آج کے لیے کم از کم واپس لے لو. بس قوم کی مجموعی حالت دیکھیں تو تورا بورا ہمارا ہو چکا ہے. بڑا شور مچا رہے ہیں, بھاشا ڈیم بھاشا ڈیم, وہ اگر بن بھی گیا, اور آپ کو پتا ہے یہاں پر ایک ایک قدم ایک ایک برنڈا پہلے پلاننگ ہوتی ہے, 8 سال میں بننا ہے تو وہ 16 سال میں بنتا ہے. ہزار ہزار رکاوٹیں بیچ میں آتی ہیں. اگر وہ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق بن بھی جاتا ہے تو 8 سال 9 سال لگتے ہیں اسے. آپ کے پاس کل کے لیے بجلی نہیں ہے, یہ کس نے دیکھا؟ یہ 8 سال کیا ہوں گے؟ ہمارے حکمران طبقے کی اور جو بھی مقتدر طبقات ہیں ان کی جوتی کی نوک پر, انہیں تو آج کا چاہیے مسئلہ. تو تورا بورا ہو چکا ہے. جب بجلی نہیں ہے, پانی کا بحران شدید آنے والا ہے, سب دیکھ رہے ہیں, کہا جا رہا ہے بھارت جو کچھ کر رہا ہے, یہ جو پانی کا بحران آئے گا یہ ایٹمی اس کے حملے سے زیادہ خطرناک ہوگا، جس طریقے سے وہ کنٹرول کر رہا ہے سارے دریاؤں کو. کھلی کھلی باتیں آ رہی ہیں. تو تورا بورا اور کسے کہتے ہیں؟ کس کا نام ہے؟ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، سیاسی بحران، اندر اور باہر سے کیا ہے؟ اب دیکھیں امریکہ نے اس وقت جو سخت ترین رویہ اختیار کیا ہوا ہے. حالات حاضرہ کی بات باخر بعد میں آنے کی بات تو نہیں ہے، لیکن اسی وقت تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے اس وقت امریکہ کی طرف سے کون کون آئے ہیں. جو ٹیم آئی ہے، ہلری کلنٹن آئی ہوئی ہے، آرمی چیف آیا ہوا ہے، وائٹ ہاؤس کا خصوصی نمائندہ ایک آیا ہوا ہے، سی آئی اے کا چیف آیا ہوا ہے. یہ سارے مل کر کیا کر رہے ہیں؟ پریشرائز کرنے کی انتہا کر دی. یہ کرو، اچھا ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اگر کرتے ہیں شمالی وزیرستان پر ان کے دباؤ کے تحت حملہ تو بھی اس میں ہمارا نقصان ہی نقصان. طالبان سے براہ راست آپ کو ٹکرانا چاہتا ہے امریکہ، جس سے ٹکرا کر وہ پوری عالمی قوت اور نیٹو سب کے سب جو ہیں وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، اور ذلیل ذلت اور رسوائی کا بدترین کلنگ کا ٹیکا ان پر لگ چکا ہے. پاکستان کو بھی دھکیلنا چاہتے ہیں اس کے اندر براہ راست. تو وہاں سے جنہیں وہاں سے شکست اور ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملا، پاکستان کو کیا ملے گا؟ لیکن یہ پریشر نہیں تو پھر ہم تمہارے ساتھ باقاعدہ جنگ کریں گے، ہم لڑیں گے، ہم تیاری ہو رہی. انتہا درجے کے حالات، داخلی طور پر بھی اور خارجی طور پر بھی. کس لیے؟ جگانے کے لیے. لعلہم یرجعون. اور یہ بات میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کی تھی، شاید اسی مقام پر کہ کہیں اور، کہ توبہ کی بات ہم تو بار بار کرتے رہے ہیں، توبہ کی منادی، توبہ کی پکار، توبہ کی طرف توجہ، لیکن اس وقت بہت سے اور حلقوں کی طرف سے بھی اس کی ضرورت کا احساس جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. لوگوں کو احساس ہو گیا کہ واقعی جو پے بپے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اللہ کا عذاب ہے. غربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ. تو اندر کی خوشحالی بھی آئے گی، سچی توبہ کر کے، سچی توبہ کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو بل خوشحال ہوگا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم. اور ہمیں ضرورت ہے اس وقت قوت کی. امریکہ میں دبائے جا رہا ہے، دبائے جا رہا ہے، دبائے جا رہا ہے. امریکہ سے بڑی قوت چاہیے تھا، وہ قوت اللہ کی مدد آئے گی، قوت پر قوت تمہیں فراہم کرے گا. راستہ ایک ہی. چنانچہ یہ مضمون جو ہے سورہ ہود میں ریپیٹ ہوا ہے. حضرت ہود نے بھی اسی بات کی دعوت دی، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی دعوت دی، فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی دعوت دی، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. دنیاوی اور اخروی، آخرت دونوں کی کامیابی، دونوں میں خوشحالی اور بہتری مسلمان امت کے لیے ہے تو اس راستے میں ہے. اگر دین سے دور ہٹے ہوئے ہیں، دین سے بے وفائی کر رہے ہیں، دین سے غداری کر رہے ہیں، پلٹے واپس. چنانچہ یہی ہے اصل میں آج کا موضوع. جہاں تک اس کا تعلق ہے، یہ حالات کیوں ہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہم نے دین کے ساتھ مذاق بنا رکھا ہے، جو سلوک کیا جا رہا ہے اس ملک کے اندر، اور تو اور عشق رسول کے نام پر جو کچھ تماشے ہم کرتے ہیں اس ملک کے اندر، کس کس عنوان سے کر رہے ہیں؟ النکاح من سنتی، اس سنت رسول پر عمل کس طریقے سے کرتے ہیں؟ خالص ہندوانہ طریقے سے. اور بحثیت مجموعی اللہ اور رسول سے بغاوت، سودی نظام، اسی کو پروٹیکشن، اسی کا تحفظ، اور نہ خود دین پر عمل کر رہے ہیں، اور 65 سال سے جو خالص اسلام کے نام پر ملک بنا تھا اس میں آج تک اسلام نہیں آیا. اتنا بھی نہیں آیا جتنا ہندوستان کے مسلمانوں کو عملاً اس وقت اسلام حاصل ہے. آج پاکستان کے مسلمان کو عملاً اتنا اسلام بھی میسر نہیں ہے. ڈوب بگنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ تو میں یہ ثابت کر کے دکھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں، واضح کر چکا ہوں. اور یہی موقف تھا والد محترم رحمہ اللہ کا ان کے کم سے کم آئلی قوانین تو انہوں نے اس کے تو حفاظت کی ہے، تحریک چلا کر اپنے آئلی قوانین جو ہیں اپنے لیے انٹیکٹ بنائے ہیں. یہاں 1962 سے وہ آئلی قوانین نافذ ہیں جو صریحاً خلاف سنت ہے، صریحاً خلاف قرآن ہے، صریحاً خلاف شریعت. اور اوپر جو کچھ ہو رہا ہے عدالتوں میں وہ تو پتہ ہی ہے. ہماری عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں اسلام کی روح سے تم نے ٹھیک کیا، پاکستانی قانون کی روح سے تمہیں دو دفعہ سزائے موت. ہماری پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ قانون پاس کیا جاتا ہے کہ جو سب علماء کہتے ہیں خلاف قرآن و سنت ہے، دھڑلے سے پاس کیا جاتا ہے. یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے کی انتہا ہے. اور پھر اس میں جو دوسرا سب سے بڑا جرم ہمارا اضافی، کہ اگر پوری دنیا میں کسی ایک خطے میں اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کا نفاذ ہوا اور وہ ہمارا پڑوسی ملک تھا، پڑوسی ملک اور مسلمان ملک، اس کے ساتھ ویسے بھی مدد کرنا ہمارا اخلاقی اور دینی فریضہ تھا، اور پھر خاص طور پر جب وہ واحد ایک ملک تھا جہاں شریعت اسلامی کا نفاذ صحیح معنوں میں ہو رہا تھا، اس اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں ہم نے کی رول پلے کیا ہے. کی رول اس کا جرم کس پر ہے؟ عذاب کیوں نہیں آئیں گے؟ دورہ بورا کیوں نہیں ہوگا؟ دنیا میں بھی تورا بورا اور آخرت میں بدترین سزا. لہذا ان جرائم کا جب تک احساس نہیں ہوگا اور ان جرائم کے حوالے سے اصلاح عمل کا پورا عزم نہیں ہوگا تب تک توبہ توبہ کی تسبیح بے معنی. تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی طرف، رجوع کرو، پلٹو، لیکن وہ دکھاوے کی توبہ نہ ہو، وہ دل کی نیت کے کھوٹ والی توبہ نہ ہو کہ بس اس وقت توبہ کر رہے ہیں لیکن عمل وہی رہے گا، پرنالہ وہیں گرے گا، ہم نے عمل کی اصلاح تو کرنی نہیں، کریں گے وہی جو پہلے کر رہے ہیں، پھر ایک اور تسبیح پھیر لیں گے یا پھر عمرہ کر کے آ جائیں گے. یہ توبہ نہیں. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ سورت تحریم ہے اور اس میں خطاب ہی ویسے بھی مسلمانوں سے ہے، اس حصے میں مدنی سورت اور خاص طور پر مسلمانوں سے خطاب. اس سے پہلے سورت طلاق ہے. جب میں غور کر رہا تھا اس سورت کے مضامین پر تو والد محترم رحمہ اللہ کی وہ بات یاد آئی کہ یہ دو سورتیں جڑوا سورتیں ہیں، سورت طلاق، سورت تحریم. اس اعتبار سے میں نے اس پر بھی نگاہ ڈالی. جڑواں صورتوں میں نسبت کیا ہوتی ہے؟ مضمون کا ایک رخ ایک صورت میں زیادہ واضح ہوتا ہے، دوسرا رخ دوسری صورت میں واضح ہوتا ہے. پھر بالعموم ان صورتوں کے اندر ظاہری مناسبت بھی ہوتی ہے، معنوی تو ہوتی ہی ہے. ایک ہی مضمون کو ایک اس کا اینگل ایک میں واضح کیا، دوسرا رخ دوسرے میں واضح کیا، معنوی مناسبت تو ہو گئی، ظاہری مناسبت بھی کچھ ہوتی ہے بالعموم. تو سورت طلاق اور سورت تحریم دونوں کے اندر جو ظاہری مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ آغاز ہو رہا ہے یا ایھا النبی کے الفاظ، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، یہ سورت طلاق ہے. اور یا ایھا النبی لم تحرم ما احد اللہ لك تبتغی مرضات ازواجک، یہ سورت تحریم ہے. قرآن مجید میں ایک ہی اور سورت ہے جس کا آغاز یا ایھا النبی کے الفاظ سے ہوا، تو سورہ احزاب ہے 21ویں پارے میں. یہ دو صورتیں اکٹھی وارد ہوئی ہیں 28ویں پارے کے بالکل آخر. ایک میں آئلی زندگی کی ایک انتہا کے حوالے سے رہنمائی دی گئی اور دوسری میں آئلی زندگی کی دوسری انتہا کے حوالے سے. شوہر اور بیوی کے اندر معاملات جو ہیں وہ اتنے بگڑتے ہیں، ایسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ایسا الجھاؤ پیدا ہوتا ہے کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے. اس حوالے سے رہنمائی سورہ طلاق میں ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ اتنی آپس میں جو ہے وہ پیار اور محبت ہے اور بیوی کی دلجوئی کا بھی خیال، بیوی کے ساتھ حسن سلوک یہ تو قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے. مسلمانوں تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں. اور میں خود اب اپنی مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں سب سے بہتر ہوں تم میں اپنی بیویوں کے ساتھ رویے اور برتاؤ میں, صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ بھی اس حد تک نہ جا پہنچے کہ بیوی کی ناجائز فرمائشیں بھی پوری کرنے لگو, اور اللہ کی معین کردہ حدود جو ہے وہ پامال ہونے لگے, حلال حرام کے حدود پامال ہونے لگے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ دوسری انتہا ہے, یہ بھی بگاڑ ہے کہ بس شریعت کی روح سے, اس میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ ہے مرکزی مضمون سورہ تحریم کا. دوسرے رکو کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے, یا ایھا النبی. دوسرے رکو کا آغاز سورہ طلاق میں ہوا کہ اگر اللہ کے احکامات اور شریعت پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارا انجام وہ ہوگا جو سابقہ قوموں کا ہوا ہے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهَا, کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے احکام اور رسولوں کی تعلیمات کی نافرمانی کی, سرتابی کی ان سے. یہ اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے, احکامات بھیجے, کس لیے بھیجے؟ زندگی اس کے مطابق گزارو. ہاں اس سے پہلے بھی ایسا ہوا کہ لوگوں نے اللہ اور رسول کے احکامات کو نظر انداز کیا, شریعت کے خلاف ایک اور رستہ نکال لیا, وہ رستہ جو بھی ہوگا وہ شیطان کا راستہ ہوگا. فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا, تو پھر ہم نے انہیں پکڑا بڑے سخت عذاب کے اندر اور حساب بھی ان سے لیا, پھر سخت ترین حساب. فذاقت وبال امرها, تو چکھا انہوں نے اس کا نتیجہ, اپنے کرتوت جو کچھ کیے تھے اس کا نتیجہ جو ہے اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا. وکان عاقبت امرها خسرا, اور ان کا جو انجام ہوا وہ خسارہ ہی خسارہ تھا, گھاٹا ہی گھاٹا تھا. کیونکہ سورۃ طلاق وہ بھی مسلمانوں سے خطاب میں ہے, مسلمان بھی اللہ اور رسول کا رستہ چھوڑ کر شریعت سے ہٹ کر کوئی اور رستہ نکالیں گے, سرتابی کریں گے اللہ اور رسول کے احکامات کی, تو دنیا اور آخرت کا خسارہ ان کا مقدر. سورۃ طلاق میں چونکہ ایک سختی کا معاملہ ہے, جو ایشو آئلی قوانین کے آئلی زندگی کے حوالے سے اس میں زیر بحث ہے, وہ بھی ناراضگی اور سختی اور وہ رخ ہے, اس لیے کہ میاں بیوی کے معاملات بگڑتے ہیں, سختی آتی ہے, شدت آتی ہے. مسلمانوں کو وہاں پر جو خطاب اس کے حوالے سے کیا گیا اور دھمکی دی گئی وہ بھی بڑی سخت. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. بڑا جلال ہے اس کے اندر, بڑی سختی. سورہ تحریم اس میں چونکہ وہ شفقت اور نرمی اور اس کے اندر اعتدال سے ہٹ جانے کا معاملہ ہے, وہاں پر اس کے حوالے سے مسلمانوں کو جو خطاب ہوا دوسرے رکوع میں, اگر تم اللہ کے رستے سے ہٹے ہوئے ہو اور شریعت کے حوالے سے تم اللہ کی نگاہ میں مجرم ہو, کوتاہیاں ہو رہی ہیں, غلطیاں ہو رہی ہیں, گناہ ہو رہے ہیں, فسق و فجور عام ہے, تب بھی رستہ کھلا ہوا ہے. وہ راستہ کون سا ہے؟ توبہ کا. چنانچہ وہاں دوسرے رکوع کا خطاب آغاز ہی, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہ ان دونوں صورتوں کو جب اکٹھا پڑھتے ہیں تو یہ ایک بڑا عجیب تاثر سامنے آتا ہے کہ کس طریقے سے دونوں صورتوں کا احاطہ کر کے ایک مضمون کی اللہ تعالی نے تکمیل فرمائی ہے. ہاں, غور اور فکر اور تدبر کرنے سے یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں. راستہ کھلا ہے, مسلمان قوم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, گناہ سرزد ہو سکتے ہیں, حدود اللہ پامال ہو سکتے ہیں, اللہ کے دین سے بے وفائی وہ بھی کر سکتی ہے, غداری بھی کر سکتی ہے جیسے ہم نے کی ہے, غداری کی انتہا کی ہوئی ہم نے. ہاں, وفاداری ہم امریکہ کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن جب تک لمحات زندگی باقی ہے, سانس کا رشتہ باقی ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, آؤ اس کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اب آئیے کہ سچی توبہ کیا ہے, وقت کم ہے, میں چاہتا ہوں کہ مضمون مکمل ہو. توبۃ النصوح, سچی خالص توبہ, وہ بھی قرآن مجید سے سمجھیے. سورہ فرقان میں یہ مضمون آیا، اہل ایمان سے گناہ کبیرہ بھی سرزد ہو سکتا ہے. والذین لا يدعون مع الله الہ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. جو کوئی اس گناہ کرے گا، اور گناہ اور گناہ کبیرہ خاص طور پر، اس کا وبال تو اسے پہنچ کر رہے گا، اس کی سزا اسے بھگتنی ہوگی. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، بڑی سے بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اگر سچی توبہ کرو وہ کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے اس کے کہ کوئی شخص توبہ کرے، پلٹے واپس. اور توبہ کی جو روح ہے وہ ہے ندامت، پشیمانی، ہاں مجھ سے کوتاہی ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں غلط راستے پر تھا، میں اللہ اور رسول کے احکامات کو توڑتا رہا، بے وفائی کرتا رہا، زبان سے کہتا رہا میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور آخرت کو مانتا ہوں، لیکن میں نے دنیا ہی کو اپنا منزل، اپنی منزل اور اپنا مقصود اور مطلوب بنائے رکھا، مال کی پوجا کرتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، لیکن کوتاہی مجھ سے ہوئی اور اب میں اللہ کی طرف آ رہا ہوں، رجوع کرتا ہوں، پلٹتا ہوں، اپنے گناہوں پر استغفار کرتا ہوں. الا من تاب، یہ ہے توبہ پشیمانی کے جذبات کے ساتھ آغاز یہ ہے. وآمن، اور ایمان لائے. مسلمان تو وہ تھا، لیکن اب یہ تجدید ایمان ہے، تجدید عہد ہے کہ آئندہ ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کروں گا. ساتھ یہ عزم شامل ہوگا تب توبہ کامل ہوگی. ابھی ایک شرط اور آگے آ رہی ہے، یہ دوسری شرط ہے. پہلی شرط پشیمانی کے جذبات کے ساتھ اللہ کے آگے سر جھکا دے، روئے، گڑ گڑائے، گناہوں کا اعتراف کرے، معافی مانگے. نمبر دو، عزم مصمم کہ آئندہ مسلمانوں والی اور زندگی اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر ہوگی. اگلی شرط کیا ہے؟ وعامل عملا صالحا، اور پھر وہ عمل بھی اس کا درست ہو جائے، وہ نیک عمل ہی کرے، گناہوں سے بچے، واقعتاً اصلاح عمل اس کی زندگی میں نظر آئے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچی توبہ کی ہے، اور ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھی ہم حسنات میں بدل دیں گے. اس کی عام طور پر تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اگر پہلے بری عادات تھی، گناہوں کی عادت تھی، اب اس کی عادات بدل جائیں گی، اب نیکی کی اللہ توفیق دے گا، اس طرح کی توبہ کے بعد خیر کے رستے پر ڈال دے گا. یہ ہے توبہ کے لازمی تقاضے، سچی توبہ یہ. لیکن وہ ایمان کے عملی تقاضے کیا ہیں؟ جس کا عزم کرنا ہے اور جس کے حوالے سے اپنے عمل کی اصلاح کرنی ہے. وعامل عملا صالحا، یہ مضمون قرآن میں ایک سے زائد مرتبہ آیا، سورہ مریم میں بھی ہے، سورہ طہٰ میں بھی. توبہ، عزم مصمم، اور پھر اپنے عمل کی اصلاح. کیا کرنا ہے اب؟ ایمان کے عملی تقاضے کیا ہیں؟ انفرادی زندگی میں عملی تقاضا یہ ہے کہ اب زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت، اس کے اصول کے مطابق زندگی گزارو. کاروبار ہو، شادی بیاہ کے معاملات ہوں، رسومات ہوں، معاشرتی معاملہ ہو، پردہ و حجاب ہو، حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، اللہ اور رسول کی اطاعت. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ برادری کی رسومات کیا ہیں، زمانے کا چلن کیا ہے، زمانے کا فیشن کیا ہے، زمانے کے طور طریق کیا ہے، جوتی کی نوک پر سب. اللہ کا حکم کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کی سنت کیا ہے، آپ نے کیا بتایا، اس کو فالو کرنا ہے، وہ ہے اتباع. عملی زندگی میں ہر شخص انفرادی طور پر یہ طے کرے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورہ انفال کی پہلی آیت اٹھا لیجیے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. سن لو اے مسلمانو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. دعویٰ تو کر رہے ہو لیکن واقعی مومن وہ ہوگا اللہ کی نگاہ میں جو زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہا ہے. یہ تو ہوا انفرادی معاملہ. اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں غیر اللہ کا حکم چل رہا ہو, وہاں باطن نظام ہو, وہاں شیطان جو ہے شیطانی ایجنڈے کو پروموٹ دیا کر کیا جا رہا ہو اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے, اللہ اور رسول کی اطاعت کا یہ تقاضا بھی ہے, منکرات کا خاتمہ کرو, اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرو. یہ امت تو بنائی اس لیے گئی, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. ایک فرد کی اخلاقی تعلیمات کیا ہیں, روحانی بلندی کے کیا طریقے ہیں, یہ ساری چیزیں پہلے مکمل ہو چکی ہیں. اب دین کی تکمیل کیا ہوئی ہے, فرد نے صرف اپنی اصلاح نہیں کرنی, معاشرے کی اصلاح کا ذمہ دار بھی وہ ہے. پوری دنیا میں منکرات کا خاتمہ کرنا اور معروف کو فروغ دینا اور معروف ہی کو پھر بالا تر کرنا, یہ پوری دنیا میں مشن کس کا تھا؟ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے ہیں وہ گزر جاتے ہیں. تم بہترین امت ہو, ہم کہتے ہیں ہم ہیں بہترین امت. اخرجت للناس, وہ امت کے جو پیدا کی گئی, نکالی گئی, تشکیل دی گئی دوسروں کے لیے. تمہارا مشن بحیثیت امت کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, نیکی کی تلقین کرنا. اور اب سب سے بڑی نیکی کیا ہے, اصل نیکی کا معیار؟ وہ یہ دین ہے, یہ قرآن ہے, اس دین کو پھیلانا ہے, قرآن کے پیغام کو پھیلانا ہے. وتنہون عن المنکر, تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, منکرات سے روکنا, منع کرنا, پہلے زبانی اور پھر قوت کے ساتھ جڑ سے اکھاڑنا. من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے نا, جو کوئی منکر کو دیکھے, گناہ پھیل رہے ہیں معاشرے میں, شیطانی ایجنڈا آگے بڑھایا جا رہا ہے, قوت سے بدلے اسے, اللہ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے. یہ ہے دین, یہ ہے دین کے تقاضے. لیکن قوت سے کیسے بدلنا ہے, کیسے قوت حاصل کرنی ہے, اپنی اس ذمہ داری کو کیسے پورا کرنا ہے, وہ پھر ہمیں سیرت سے ملتا ہے, وہ رہنمائی ملتی ہے. آپ نے پہلے ایک جماعت بنائی, پہلے دن سے جا کے بتوں کو نہیں توڑا, ایک جماعت بنائی جو واقعی اللہ اور رسول کے وفادار ہیں, وہ آ جائیں, ان کی تربیت ہوئی ہے, ان کا تزکیہ ہوا ہے, وہ ایک بڑے طویل مرحلے سے گزرے ہیں. پہلے مرحلے میں دعوت ہے, زبان سے ان چیزوں کو عام کرو, نیکی کا حکم, منکرات کے خلاف جو بھی قرآن اور رسول کی سخت ترین وعید ہے سب کو بیان کرو کھل کر, اور پھر جب قوت میسر آ جائے تو پھر باطل نظام کے اوپر کوڑے کی طرح برس. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لیکن یہ ذمہ داری پوری کیسے ہوگی؟ جب مسلمان ہی اس کام کو کریں گے, یہ ایمان کا عملی تقاضا ہے. کل اگر باطل نظام سے براہ راست پنجہ آزمائی کرنی ہے تو کام تو آج سے شروع ہوگا, دعوت سے اور اجتماعیت کے ساتھ جڑنے سے, تو ایسی اجتماعیت جو اسی مقصد کے لیے وجود میں آئی ہو. یہ ہیں عملی تقاضے. چنانچہ حاصل کیا ہے, نتیجہ کیا نکلے گا اگر ہم یہ کام کریں؟ تو جیسے میں نے عرض کیا, قوم کا ایک قابل ذکر حصہ اگر سچی توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لے اور اپنے دینی فرائض کی ادائیگی پر متوجہ ہو جائے, تو اللہ کے دو وعدے ہیں, نفاذ شریعت کے ذریعے سے خوشحالی آئے گی. حضرت ہود علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا نا, یزدکم قوۃ الی قوتکم یرسل السماء علیکم مدرارا. اور خود قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ہے, اگر اہل کتاب نے تورات اور انجیل کو نافذ کیا ہوتا, اس کو قائم کیا ہوتا, اس کے مطابق معاشرہ تشکیل دیا ہوتا, لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور قدموں تلے سے، آسمان بھی برکات کا نزول کرتا اور زمین بھی اپنے خزانے اگل دیتے. یہ اس رستے پر چلنے سے آئے. اور پھر جب قوم اجتماعی طور پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے اٹھ کھڑی ہو، اس کے لیے جدوجہد کرے، اس کو اپنی زندگی کا مشن بنائے، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور بڑے سے بڑے دشمن کے مقابلے میں بھی پھر اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے. اور یہی ہماری اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ تعالیٰ لازماً مدد کرتا ہے ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں. سورہ آل عمران کی وہ آیات میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں، لیکن پھر آج کے موضوع سے بھی چونکہ بڑا گہرا تعلق ہے، خطاب مسلمانوں سے. سورہ آل عمران ساری بات مسلمانوں سے ہو رہی ہے. اِن یَنصُرکُم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی، کوئی تمہیں زیر نہیں کر سکتا. اسی صورت میں وہ بھی ہے، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر واقعی مومن ہوئے، ایمان کے عملی تقاضے پورے کرتے رہے، تم ہی دنیا میں غالب اور سربلند ہوگے، عزت، سربلندی، وقار سب کچھ تمہیں ملے گا. لیکن ملے گا کب؟ جب اللہ کی مدد ہوگی. اِن یَنصُرکُم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی قوت غالب نہیں آ سکتی. اس آیت پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس کا بھی امکان ہے کہ مسلمان ہوں اور اللہ ان کی مدد نہ کر رہا ہو. مسلمان اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہے، اگر وہ تمہاری مدد کرے. باقی پورے قرآن کو سامنے رکھیں تو اللہ کی مدد تو ہے ہی اہل ایمان کے لیے، پھر یہ اگر کی بات کیوں آ رہی ہے؟ اگر تم اس کے وفادار رہے، ایمان کا تقاضا کیا؟ رب سے وفاداری، رب کی اطاعت، رب سے وفاداری. بندہ غلام، ہم بندے غلام ہیں، وہ رب ہے، آقا ہے. بندے سے کیا مطلوب ہے؟ دو لفظوں میں بیان کر دوں، کامل اطاعت آقا کی اور کامل وفاداری. یہ دو کام تم کرتے رہو گے تو اللہ کی مدد لازماً تمہارے ساتھ رہے گی اور کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی. وہی یفضلکم، اور اے مسلمانوں اگر اللہ نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، معلوم ہوا کہ ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ اللہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دے، اور ساتھ کیوں چھوڑے گا؟ جب تم اس بندگی کے تقاضے ادا نہیں کر رہے، اطاعت اور وفاداری کے تقاضے ادا نہیں کر رہے، وفاداری کا دم کہیں اور جا کے بھر رہے ہو. جس کی انتہا یہ ہے کہ جو بدترین اللہ کے دشمن ہیں، آج ہم ان کی صف میں جا کر کھڑے ہو کر ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، جو بدترین دشمن، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ ہیں، ان کی صف میں کھڑے ہو کر ہم 10 سال سے ان کے ہاتھ مضبوط کرتے رہے ہیں. وَإِن يَغْزُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي، لفظی ترجمہ کچھ اور ہے، تیور کے حوالے سے جو اگر میں ترجمہ کروں با محاورہ، تو پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بعد تمہاری کون مدد کرے گا، کون کر سکتا ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا تمہارے ساتھ چھوڑنے کا، اب وہ دیکھے گا کہ کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے. یہ انداز، اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. راستہ ایک ہی، تو اللہ کی مدد پھر کب آئے گی؟ اگر ایسے حالات ہوں کہ ہم یہ ہوں، بگڑے ہوئے ہوں، واپس آئیں، بندگی کے تقاضوں کو پورا کریں، اور خاص طور پر وہ تقاضے کو جو ہم عام طور پہ بھولے ہوتے ہیں، خود نیک بن جائیں گے، معاشرے کی اصلاح نہیں کرنی، دین کو غالب کرنا یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ مدد اللہ تبھی کرے گا جب اس تقاضے کو پورا کرو گے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ نہیں کہا کہ اگر تم اپنی ذات میں اللہ کے مخلص بندے بن گئے اور ساری ذات سر جھکائے رہے اور اسی بندگی میں لگے رہے تو مدد کرے گا. نہیں، ان تنصروا اللہ، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تم اللہ کی مدد کرو گے. مدد کیا اللہ کی؟ زمین اللہ کی، دھرتی اللہ کی، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، نظام کس کا چل رہا ہے؟ اس کے سب سے بڑے دشمن باغی شیطان کا. تو اللہ کے وفاداروں کا کام کیا ہے؟ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ القوی العزیز ہے. مجھے یہاں غالب کا شعر ہمیشہ یاد آتا ہے کہ بدل کر فقیروں کا ہم بھیس، غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان دے رہا ہے، وہ تو ہماری وفاداری کو چیک کر رہا ہے، ورنہ اس کی قوت کسی کی بجال کسی حکم سے 1% بھی سرتاوی کر سکے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے چھوٹ نہ دی ہوئی ہو، اور وہ جب چاہے اس کو سلب کر لے گا اس کی جو بھی مہلت ہے جو چھوٹے. تو ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور آج ہمیں امریکہ کے مقابلے میں بڑی قوت کی مدد چاہیے. یہ تو تھی قرآن کی آیات جس کا مفہوم بڑا واضح ہے، اور اللہ تعالی نے ہمیں ثبوت بھی دے دیا. وہ نہتے ہیں، انہیں کوئی زیر نہیں کر سکا، ان کے ساتھ دنیا میں کوئی نہیں ہے. پورا عالم کفر ان کے خلاف ٹوٹ پڑا، پوری مسلم امہ اس کے پیچھے ان کے صف میں کھڑی ہو گئی. زیر کر سکے؟ اب بھی اگر ہمیں ایمان اس قرآنی تعلیمات پر یقین نہ آئے تو ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں. چٹا کھلا انکار ہے اگر اس اتنے بڑے بوجھے کے بعد بھی ہم کوئی اور سہارا تلاش کریں اللہ کے سہارے کو چھوڑ کر. یہ کھلا انکار. تو واحد راستہ یہی ہے، اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک چیز کا ذکر کروں گا، بلکہ دو کا، لیکن صرف تذکرہ. معمر القذافی جو ہیں ان کے بارے میں آج آپ نے خبر پڑھی ہوگی، بہر کیف وہ جو کچھ کر رہے تھے، جو اسلام کے ساتھ بھی انہوں نے جو سلوک کیا ہے اور اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے جو ہتھکنڈے اختیار کیے، وہ کوئی اسلام کے نمائندہ شخصیت ہرگز نہیں تھے. صدام کے بعد اب وہ اپنے انجام کو پہنچے. تاہم اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، اصل فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ وہ ویسٹ ہے، یورپی اقوام ہے جن میں فرانس پیش ہے، یہی یہود و نصارہ، ان کے اپنے عزائم ہیں، ایجنڈے ہیں، اور وہ ایسی تحریکوں کو اس کی وجہ سے ہوا بھی دیتے ہیں، اور پھر اسلام کے نام کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا چاہیے. اب ان کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے، اور وہ یہ بات قابل افسوس ہے، اس میں کوئی شک. لیکن یہ کہ دیکھیں، یہ دجل اور فریب کا جو ایک بدبیس چادر تان دی گئی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بھی آنکھ کھلنے لگی ہے. خود ویسٹ کے اندر جو ہے وہ دجل اور فریب کی چاک جو چادر ہے اس کا پردہ چاک ہو رہا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال اس وقت یہ جو تحریک چل رہی ہے وال اسٹریٹ کے خلاف، یہ سرمایہ دارانہ نظام، اور اس میں جو سلوگن دیے جا رہے ہیں وہ بھی بڑے واضح ہیں، اور جو پیغام دیا جا رہا ہے اس میں چند ایک چیزیں جو ہیں میں نوٹ کر کے لایا تھا کہ اس کے بانی جو ہیں اس بات کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ امریکہ اور سرمایہ دار کمپنیز اور ان کے مالکان دونوں جانب کی سیاست کو کنٹرول کر رہے ہیں. جمہوریت کے نام پہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، یہ تو اصل میں سرمایہ داری کے عفریت کا بدترین خوفناک ناچ ہے. سرمایہ دار سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے، سیاست کو بھی وہ کنٹرول کر رہا ہے جمہوریت کے ذریعے سے، اس نام نہاد جمہوریت کے ذریعے سے. اور دمبر تو یہ بھی کہا جو میں بار بار کہتا ہوں، میڈیا کو استعمال کر کے، میڈیا پہ اپنے گہرے اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ حقائق کو اپنے مفاد کے مطابق موڑ کر پیش کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دجل، یہ چاک ہونے لگا ہے فریب کا پردہ. اور خاص طور پر وہ سودی نظام، بینکنگ کا نظام اور سٹاک ایکسچینج، اس کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہی تو ہے اصل میں سود اور قمار، جوا، جس کے ذریعے یہود نے کنٹرول کیا ہوا کہ فرنگی رگے جا پنجائے یہود میں، شیطان کے سب سے بڑے آلہ ہے. سرمایہ داری نظام سب سے زیادہ سپورٹ کرتا ہے شیطانی نظام، شیطان کے ایجنڈے کے لیے سب سے زیادہ سپورٹنگ، اور اس کے سب سے بڑے ہتھ کنڈے جو ہیں یہ سودی نظام ہے، جو دیکھنے میں اس کے ذریعے جو ہے بڑی ترقی اور یہ سب کچھ. اور جب آخری پردہ تب چاک ہوگا جب پتہ لگے گا پیپر کرنسی جو ہے یہ صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ڈالر جس کے بل پر یہ ساری چمک دمک ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو صفر ہے. جب تک یہ لوگ چاہیں گے اس کے اندر ویلیو رہے گی، جب چاہیں گے کہ ویلیو ختم کر دیں صفر، سارا نیچے دھڑام سے آ پڑے گا. تو یہ جو ہے اقبال نے جو کہا تھا کہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا قمار خانہ. یہ جوئے خانہ، جوا خانہ تھا سارے کا سارا، فرنگی مقامر، یہ فرنگی جوئے باز. اصل میں وہ کون ہے؟ ای بنو کی فکر چالا کے یہود. سارا پیچھے فکر اصل میں جو ہے سازش، وہ یہود ہے پیچھے، وہی قرآن کہہ رہا ہے. اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو میں اگلے جمعے کروں گا، اس وقت اشارہ ہی کر رہا تھا. اللہ تعالی ہمیں توبہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر عملی تقاضوں کی طرف ہمیں پیش قدمی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.